الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، چون چوں کرتے ہیں، مرضی کے معنی نکالتے ہیں، اپنی پسند سے چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں؟ الم تر، کیا دیکھے؟ یہ کوئی چیز ہے دیکھنے والی؟ نہیں، مطلب کہ غور کرو. جہاں قرآن میں الم تر آئے گا تو وہاں سمجھ جائیے کیا غور نہیں کیا تم نے کہ یہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے معنی کو، مفہوم کو، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں. تو کہا نا یسرفون، وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں؟ اللہ کو امیجن کریے اس جملے کو، نا یسرفون، کیا لگتا ہے؟ وہ حق کے بالکل قریب پہنچ کر واپس پلٹ گئے. یہ ہے وہ لوگ جنہیں اللہ کے نبی کا دور نصیب ہوا، آپ کے ساتھ ایک شہر میں ایک جگہ میں رہنے کا موقع ملا. مکہ میں رہتے ہو، نبی کا ساتھ ہے، خیر القرون ہے، تم صحابی بھی بن سکتے تھے، تم اللہ کے عذاب کا شکار کیوں بنے؟ اتنی بدقسمتی، اتنی قریب سے ہدایت ملنے کی امید تھی، پھر پلٹا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ لبے بام رہ گیا. اس پہ زیادہ افسوس ہوتا ہے نا، قریب منزل کے پہنچ کے پھر آپ پلٹا ہے. تو بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے قریب پہنچ کر پھر جہنم میں چلے جائیں، اللہ کے نبی کا ساتھ پانے کے باوجود ان سے دور ہو جائیں. کاللذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا. پہلی چیز کس کو؟ کتاب کو جھٹلایا. دوسری چیز، وبما ارسلنا به رسلنا، اور ان چیزوں کو جن کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو. یہاں ہائی لائٹ کیجیے گا، بہت ہی گہرا نقطہ ہے. کیا اتنا کافی نہیں تھا؟ الذین کذبوا بالکتاب فسوف یعلمون. کتاب جو آتی ہے، اور نبی کے ساتھ قرآن آیا تھا، تورات آئی تھی موسیٰ کے ساتھ، اور اسی طرح باقی نبیوں کے پاس. یہ بما ارسلنا بھی رسولنا کیا ہے؟ اسوہ رسول ہے، حدیث کی حجیت ہے، ورنہ ضرورت ہی نہیں تھی اس بات کی. قرآن تو اللہ کے نبی کو ملا، اس کے ساتھ اور کیا ملا؟ اور بالکل اسی کا مفہوم ایک حدیث میں کہ دیکھو میں دیا گیا کتاب، اور اسی کے ساتھ اسی جیسی چیز یعنی سنت، تو جو اس کو پکڑ لے گا وہ بچ جائے گا. تو حدیث کی حجیت ہے، فسوف یعلمون، یعنی قرآن اور سنت کو جھٹلانے کا نقصان خود دیکھیں گے. تھوڑا سا وقت رہ گئے، پھر اصل حقیقت ان کے سامنے کھلے گی. وہ حقیقت کیا ہے؟ اس قرآن میں سے آج ہی پڑھ لو، لیکن ظاہر ہے انہوں نے تو قرآن کو مانا ہی نہیں. تو ہم پڑھ کے اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکذیب سے بچا لے، حق کو مان کر اس سے پیچھے نہ رہ جائیں. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے. اغلال غل سے، گلے میں پڑتا ہے تو توق ہے، پاؤں میں پڑ جاتا ہے تو بیڑی ہے، ہاتھ میں پڑ جائے تو ہتھکڑی ہے. اناق و نقی جمع، والسلاسل سلسلت ان کی جمع، زنجیریں، چینز. گلوں میں توق اور زنجیریں. یسحبون، اس حالت میں انہیں گھسیٹا جائے گا. یسحبون کا لفظ صحبہ سے ہے، سین ہا با. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں صحاب بادلوں کو کہتے ہیں، فرشتے بادلوں کو کھینچتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، تو یہاں گھسیٹنے کا معنی ہے. سچ بتائیں، ایسا نہیں لگ رہا کہ جانوروں کے گلوں میں پٹے اغلال، اور اس پٹے کے آگے سلاسل چین، اور پکڑا دیا فرشتوں کے ہاتھ میں کہ ان کو جہنم میں کھینچو. کہاں لے جایا جائے گا ان کے گلوں میں یہ پٹے ڈال کر؟ فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں. ان کو پانی پلانے لے کے جائیں گے فرشتے جہنموں میں. ثم فی النار یسجرون، پھر انہیں آگ میں جھونس دیا جائے گا. پی لو جتنا گرم کھولتا ہوا پانی پینا ہے، اور اس کے بعد آگ میں ڈال دیا جائے گا. وجہ آگے آگے. ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون، کدھر ہیں وہ جن کو تم شریک بناتے تھے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا. وہ کہاں گئے کرنی والے، وہ بگڑی بنانے والے، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا، کدھر گئے؟ جواب سن لیجئے، قالوا دلوا عنا، پتہ نہیں کدھر گئے، کھو گئے ہم سے. شروع میں کیا کہیں گے؟ سچ بولیں گے. نوٹ کریں، یہ دلوا عنا کے نیچے لکھ لیجئے، ایک دم سچ ان کی زبان پہ آ جائے گا. جیسے کبھی مجرم کو اچانک پوچھ لے نا، خوف زدہ ہو کر سچ بول دیتا ہے، لیکن ذرا سے ہوش ٹھکانے آئیں گے نا تو پھر بات بنائیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم نے تو انہیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا کبھی بھی. یہ ہے بات بنانے والے ہوشیار، شروع میں سچ بولیں گے پھر مشکل دوسری طرف. آج ان کو پتا چلا کہ ہم ان کو پکارتے بھی تھے اگر تو وہ اصل میں ہم دیوار کو ہی پکار رہے تھے، ہم ان کو کچھ نہیں تھے پکار رہے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو. اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے یہ؟ یہ ان کا اپنا بھی کال ہو سکتا ہے جو خود کافر تھے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو تصدیق کر رہے ہیں کہ تمہیں پتہ بھٹکنے کی وجہ تمہاری ناشکری تھی. پھر دیکھیے کافرین، ناشکرے کے معنوں میں بھی اور ڈینائر کے معنوں میں بھی. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں نا حق اتراتے تھے. ہے کوئی حق کسی کو اترانے کا، بڑا بننے کا؟ فرحا، فرح لفظ ہوتا ہے نا، یہ اچھے معنوں میں بھی آتا ہے اور برے میں بھی. فرحت، فارحا، فرح، یہاں ناحق ہے، غلط معنوں میں. اکڑنا، بڑا بننا، شو مارنا، بہت بڑی بڑی باتیں کرنا، تمہیں کوئی حق نہیں تھا بڑا بننے کا، تم اتنی شو آف کرتے تھے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، دوسرا قصور تمہارا کہ تم بڑی اکڑ کیا کرتے تھے. یقین کرے اگر صرف اس ایک آیت کے اندر سے دو چیزیں نکال لیں تو آج آپ کو کسی کا بھی اکڑنا، خود کو بڑا سمجھنا اور اس طرح سے ناحق کی طرح نا، ایک خاص چال ذہن میں آ جاتی ہے، خاص حال حلیہ لباس آ جاتا ہے بعض دفعہ. اس طرح انسان کے اندر رونت آنے لگتی ہے دولت پانے کے بعد کہ میں اب اس طرح کے کپڑے نہ پہنوں، میں یہ نہ کروں، میں وہ نہ کروں. کیا تھی دنیا تمہارے پاس؟ چار ٹکے تھے نا جس کی طاقت پہ اتنے بڑے بنتے تھے. چار پیسے کیا مل گئے، تم نے خود کو ساہوکار سمجھا. پھر چلو ملی تھی دولت تو اپنے پاس رکھتے، تم اس کا اظہار کرنے لگے، فخر جتلا رہے تھے. چلو ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے. ہم آپ کو جہنم میں ویلکم کہتے ہیں، کب تک؟ ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، یہی بات سورت زمر کے اینڈ پہ بھی آپ نے پڑھی تھی، بہت برا ٹھکانا ہے تکبر والوں کا. اب دیکھیے تکبر، بطر الحق وغنت الناس، اللہ کا حکم سنتے ہیں ماننا کوئی نہیں، اپنی مرضی کی باتیں، اپنی مرضی کے کام، اور اب ان کا انجام بتا کے آگے پھر اللہ کے نبی کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. فاصبر ان وعد اللہ حق، دوسری بار اس صورت میں جہاں اللہ کے نبی کو صبر کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر ہم اس صورت کو کیسے سمجھیں گے اگر اللہ کے نبی کے وہ حالات نہ سمجھے؟ ہم تو کرسی میز پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کس چیز کا صبر ہے؟ کیا کمی ہے ہماری زندگیوں میں؟ اسیمیلیٹ کر لیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کے نبی کو یہاں کس صبر کی بات ہے؟ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کہ اس کا دین ضرور غالب آئے گا. سورت نور میں یاد کر لیجئے، وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور غالب کروں گا جیسے میں نے پہلوں کو کیا تھا. سورت طہٰ کی آیت نمبر 2 میں ہم پڑھ چکے اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا تھا، مَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ رنج میں پڑھیں، آپ نقصان میں جائیں، ناکام ہو جائیں، یعنی آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، اور جب آئے گی تو پھر آپ کو لگے گا کہ یہ وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. اب اگلی آیتوں میں ایک خوشخبری ہے، بہت مشہور آیت ہے، سمجھ نہیں آتی، پیچھے گزر چکی ہے، یہ میرا حال دوسرا یا تیسرا مقام ہے. فَإِمَّا نُرِيدُ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، یہاں ہے کوما ڈال لیں، فَإِمَّا، پس اگر، نُرِيَنَّكَ، ہم دکھا دیں تجھ کو، بعد باز، الَّذِي، وہ چیز، نَعِدُهُمْ، جس کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں، یا پھر، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں. نتیجہ ایک ہی ہے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پلٹنا تو ان کو ہے ہماری طرف. اس میں کس بات کی بات ہے؟ پیچھے بتایا تھا لیکن یہاں صحابہ کرام کی بھی شان ہے. اے نبی، ہم نے آپ سے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ کہ حق آئے گا اور باطل جائے گا، یہ کافر مریں گے، مٹیں گے یا مسلمان ہوں گے، اور دنیا میں اسلام کا جھنڈا پھیلے گا. اب یہ وعدہ یا تو ہم آپ کی زندگی میں پورا کر دیں، ٹھیک ہے، پہلی صورت، او نتوفینک، آپ کی وفات ہو لیکن آپ کے صحابہ کے دور میں یہ وعدہ پورا ہو، قیصر و کسرا فتح ہوئے اور روم، ایران، عراق، جو بھی اس دور کے ملک تھے ان سب میں اسلام آئے گا، لیکن یہ آئے گا۔ اس آیت کی روشنی میں، میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا جہاں جائی تھی، کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی کچھ ترقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گئی، جیسے خیبر فتح ہو گیا، تبوک تک سرحدیں پہنچ گئیں، اور اسی طرح سے حنین کی وادی میں اسلام چلا گیا، لیکن بیرون عرب جو غلبہ شروع ہوا تھا وہ کہاں ہوا؟ وہ اللہ کے نبی کے بعد ہوا۔ پھر اسی طرح دیکھیے، بڑے بڑے کافر مارے گئے، یہ وعدہ ڈبل ہے نا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیول ہے، ظاہر ہے کہ جب اسلام غالب ہوگا تو کافر دبیں گے۔ ایک وعدہ آپ کی زندگی میں کیسے پورا ہو گیا کہ بدر میں سارے بڑے بڑے کافر مارے گئے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس مسلمہ کا ذاب آپ کی زندگی میں نہیں مارا گیا، اس کو بعد میں مارا گیا، اور یہ آج تک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کے جانے سے یہ قافلہ رکے گا نہیں۔ بڑی بات ہے اس میں، کوئی بندہ جو کسی انسان کے لیے ہدایت کی طرف آتا ہے نا، وہ اس انسان کے لیے پھر چلا بھی جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی انسان کے ہونے اور نہ ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، یہ صرف ایموشنز ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ کئی انسانوں کا آپ سوچیں، ماں باپ، میں ان کے بغیر جی نہیں سکتی، جیتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں۔ چلے وہ تو ایک اپنی عمر پہ پہنچ کے گئے، بیویوں سے پوچھے ان کو کچھ ہو گیا تو میں نہیں بچوں گی، پھر بچتے ہیں۔ بھائیوں کو ہو گیا کچھ نہیں، بہنوں کو نہیں۔ میں دیکھتی اتنی چوٹے کھا کر انسان پھر ہنستے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ وقتی چوٹ لگتی ہے، پھر انسان کو اللہ صبر بھی تو دے ہی دیتا ہے۔ اسی طرح ہدایت کے سفر کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روک دیا جاتا، اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس دین کو چھوڑ کر اپنی ذاتی زندگی میں کھو جاتے، تو یاد رکھیے فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، وہ اللہ کے آگے جواب دے تو نہیں تھے، وہ تو کہاں جواب گئے تھے، ان کو کس کو جواب دینا تھا؟ اللہ کو دینا تھا۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر فاروق نے جب تھوڑی سی اسی کیفیت کا اظہار کیا کہ جس کو بے خودی کہہ سکتے ہیں، کوئی اللہ نہ کرے عمر کا ایمان نہیں خراب تھا، شدت تھی غم کی، یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور آج بھی اگر کسی اپنے کی اچانک موت ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ یقین ہی نہیں آتا یہ ہو کیا گیا۔ تو اس وقت ابو بکر کے وہی لفظ تھے جو اس آیت میں بھی ہیں کہ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ تو جان لے کہ اللہ زندہ اور وہ نہیں مرتا۔ ومن کان یعبد محمدا فإن قد محمدا مات، تو وہ خوب جان لے کہ محمد تو فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت پھر عمر پگھلے تھے، اور اس وقت ایسے لگا کہ جیسے ان کے اندر یہ یقین چلا گیا تھا کہ واقعی اب اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ سب سے خوشگوار دن مدینہ کی گلیوں کا وہ تھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے۔ عورتیں، بچے، ہرا کے مقام پہ پہنچ کے روز جا کے بیٹھ جاتے تھے دھوپ میں کہ آج وہ آئیں گے، آج آئیں گے، کیونکہ اس وقت کوئی بسیں یا جہاز تو نہیں تھے، انتظار ہی ہوتا تھا نا، چلے ہوئے کسی وقت آ جائیں گے۔ لیکن سب سے زیادہ اداس دن مدینہ کا وہ تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ مدینہ کی گلیوں میں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ حضرت فاطمہ نے رو رو کے اشعار پڑھے تھے کہ ہم جبرائیل کو اللہ کے نبی کی وفات کی خبر دیتے ہیں۔ ایک عورت رو رہی تھی، کہا صبر کرو، اللہ کے نبی تھے، وہ ادھر سے اچھی جگہ پہ ہے۔ کہا اس پہ نہیں رو رہی کہ اللہ کے نبی چلیں گے، اب اس پہ رو رہی ہوں کہ اب وہی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ اسلام، یعنی آج کی زبان میں کہیں کہ قرآن برا ہو گیا، اب جبرائیل کیسے آئے گا؟ اس گلیوں میں تو جبرائیل آتا تھا، کیسے آئے گا؟ لیکن آپ گئے، آپ بتائیے، جس دن اللہ کے نبی دنیا سے گئے کتنے لوگ تھے؟ 1,25,000 تھے آخری حج کے موقع پہ، ایک ہی حج تھا، حجۃ الوداع کا۔ اور آج کتنے ہیں؟ بلینز میں۔ اگر اللہ کے نبی کے ساتھ یہ ختم ہو جاتا ہو نتوفینک، تو پھر صحابہ بھی اس مشن کو چھوڑ چکے ہوتے، تو آج سارے کافر ہوتے۔ جتنے آج مسلمان ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں تو اس کا 0.1% بھی نہیں تھے۔ تو یاد رکھیے، کام نہیں رکتا، انسان رہے نہ رہے کام چلے گا۔ وہی لوگ کام کرتے ہیں جو صرف اور صرف الہی نہ تر جاؤ ان کو سامنے رکھتے ہیں، جواب دہی حساب گئے۔ اور یہ چیز صحابہ میں اور ہمارے بیچ میں بہت فرق ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے ہوں یا نہ ہوں، آپ کی زندگی میں ہوں نہ ہوں، ان کو اتنا یقین تھا کہ جس راستے پہ ہم چلے ہیں یہ خیر کا راستہ ہے، اور اس کے اندر سے ہم پلٹ نہیں سکتے۔ جن کو پلٹنا تھا وہ شروع سے ہی پلٹ گئے۔ مکہ میں تو کچھ لوگ کم ہی تھے چلے، مدینہ میں کچھ لوگ تھے ایسے، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کے تقاضے بہت زیادہ ہیں، یہ تو ایک ہلچل مچانے والا دین ہے، یہ صرف عبادت خانوں میں بیٹھ کے عبادت کرنے والا دین نہیں ہے، تو وہ بیچارے نہیں کر سکے، نہیں نبھے، چلے گئے۔ لیکن صحابہ کرام سلوں کی طرح جم گئے، پتھروں کی طرح جم گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں پر دین اسلام کی وہ عمارت کھڑی کی گئی کہ جو انشاءاللہ متحدی دنیا تک قائم رہے گی. آپ دیکھیے وہ تھوڑے سے لوگ تھے نا اللہ کے نبی کے دور کے، اب لاکھوں کیا کروڑوں بھی ہو گئے تو سب کا اجر کس کو جا رہا ہے؟ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں، میں اپنے ذہن سے سوچ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کی وفات کی خبر ہوتی اور اس کے بعد پھر صحابہ بکھر جاتے، ٹوٹ جاتے. آپ کہتے سارے اپنی جگہ بیٹھ کے تسبیحاں پڑھتے رہتے، کام چلتا؟ انفرادی عبادات سے کبھی بھی مشن نہیں پورے ہوتے، اس کے لیے اجتماعیت کی ضرورت تھی. صحابہ نے ایک لیڈرشپ کو فالو کیا اور وہ ابو بکر کی لیڈرشپ تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اشارے موجود تھے کہ ابو بکر اللہ کے نبی کے مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں. واحد ابو بکر وہ شخص ہیں جن کو اللہ کے نبی کے جائے نماز پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا موقع ملا. حتیٰ کہ بیماری کے آخری دنوں میں جب آپ نے کوشش کی، خود کو گھسیٹتے رہے، نماز شروع کرا رہے ہیں لیکن ہمت نہیں رہی، بیماری آئی، تو آپ نے اشارہ کیا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ان باتوں سے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ہمارے بعد امامت ابو بکر کے ہاتھ میں. لوگوں نے وہاں بھی شروع کر دی تھی باتیں، انصار میں سے ہو کہ مہاجرین میں سے ہو، ابو بکر تو مہاجر ہیں تو کیا انصار ان کو مانے؟ چلو پھر دو کر لیتے ہیں، ایک انصار کا ایک مہاجروں کا. پھر انہوں نے کہا نہیں، انصار کئی صرف کر دیتے ہیں جھگڑے. نہیں، جب اللہ کی بات اس کے رسول کی آ گئی سب خاموش. اور اس طرح ابو بکر نے اس ڈولتی ہوئی نیا کو اسلام کی جو تھاما، کہ جس کی دلیل ان کی بیٹی کی زبان سے آپ کئی بار سن چکے ہیں، کتابوں میں پڑھ چکے ہوں گے، کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ابو بکر کے کندھوں پہ جو بوجھ پڑا اور جو امت مسلمہ کی اس وقت حالت تھی، اگر کسی پہاڑ پہ وہ مصیبتیں پڑتی تو وہ اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا پریشر تھا ابو بکر کے اوپر، اتنے فتنے اٹھ گئے. یاد رکھیے، ایک بندہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے، فتنے یوں سارے اٹھاتے ہیں جیسے اینٹ اٹھائیں تو اس کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں. حضرت ابن مسعود کا غالباً قول ہے یا انس کا کہ ایک وقت آ گیا تھا کہ ملت اسلام کا یہ حال تھا کہ بغیر ملاح کے کشتی سمندر میں چکولے کھا رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی تھی کون کرے کون. اسی دنوں میں مسلمہ قذاب کا فتنہ، انہی دنوں میں اسامہ بن زید کا لشکر واپس آ گیا. اب ان کو واپس کیسے بھیجیں؟ کون ابو بکر عمر ان کی سرکردگی میں وہ لیڈر بنے چھوٹے سے بچے کل کے، اور یہ بڑے بڑے ان کی بات میں جائیں؟ کہیں زکات دینے والوں نے انکار کر دیا، ہم سے نہیں زکات دی جاتی، کہیں کچھ. قبیلوں کے قبیلے مرتد ہوئے تھے، آپ کو پتہ اللہ کے نبی کے بعد بیک چینج آئے تھے اسلام پہ. انہوں نے کہتے یہ سچے نبی ہوتے تو فوت کیوں ہوتے؟ وہی شخصیت پرستی والے کھیلتے. لیکن اس وقت پھر جو چند اینٹیں جڑی، انہوں نے پھر اسلام کو آج تک تھاما. اسی لیے صحابہ کی عزت بڑی ہے. آپ سوچیں ان کی قربانیاں اور ان کی کوششیں دیکھیں تو ہمیں شرم آتی ہے اپنے حال. اور صحابہ نے پھر اللہ کے نبی کے ساتھ صرف محبت کے گن نہیں گائے. یہ کیسے غلبہ ملتا ہے؟ یہ جو کہا کہ اما نورینا کا بعد اللہ زینائیدم، سونے سے اور کھانے سے اور ناطے پڑھنے سے. ہر بندہ اپنی فیلڈ میں آگے ماہر ہوا، اس نے وہ کام کیا جو اس کو کہا گیا. ایک سٹرونگ لیڈرشپ تھی، امامت کو انہوں نے قبول کر لیا اور چلتے ہی گئے. چار صحابہ تک تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہا نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. کبھی آپ نے سوچا کہ خلفۂ راشدین کا دور صرف چار خلفہ تک کیوں رہا؟ ان کے بعد کیا ہوا، کیا تھا؟ بس ایک بات کہہ دوں کہ جب لوگ لیڈرشپ کو فالو نہیں کرتے تو امت بکھر جاتی ہے. حضرت عثمان کے بعد تو فتنوں کا دروازہ تو وہ ہر بندہ کہتا تھا میں لیڈر ہوں، مجھے بڑا مانو. اور اس کے بعد پھر جو حالات ہوئے وہ آپ پڑھ کے دیکھیں ہسٹری میں سے، تو آپ کو آج امت جہاں پہنچی ہوئی اس کی وجہ سمجھ آ جائے گی. پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی تو رسول بھیجے تھے. آپ کے نئے نبی تھوڑی ہیں. یہ مکہ والوں کو تکلیف کس بات کی ہے؟ یا تو چلیں آپ پہلے رسول ہسٹری میں آئے ہوتے، کوئی مثال ہی نہیں تھی کسی کے رسول بن کے آنے کی، تو یہ آپ کو ایکسیپٹ نہ کرتے. ان کو صاف پتہ کہ رسول آگے کون سے نبی تھے. منہم من قصصنا علیکا، ان میں سے وہ ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان کیے. لکھ لیں 25 ہیں، 25 رسولوں کے نام یا ان کی باتیں تھوڑی بہت اللہ کے نبی کو بتائی گئیں. ومنہم من لم نقصص، اور ان میں بہت سارے ایسے جن کا ہم نے آپ سے ذکر بھی نہیں کیا. بہت سارے ہیں جن کا ذکر نہیں اور کچھ کا ذکر بھی ہے. وما کان علی رسول، لیکن ایک حقیقت ہے، اور وہ کیا؟ کہ کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے آتا یا کتاب کی کوئی ایک آیت لے آتا اپنے آپ، نہیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. یہ بڑی بات. اللہ کے نبی کو کہتے تھے معجزے دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ. اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی بات کیا، کسی رسول کی یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ کوئی نشانی لے آتا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، ہاں جب اللہ نے معجزہ دیا، قوم سمود کو دیا ناقت اللہ کا، قوم صالح کو دیا، اسی طرح سے پیچھے حضرت موسیٰ کو معجزہ دیے، عیسیٰ کو دیے، جب معجزے آ جاتے ہیں پھر امتیں نہیں مانتی، تو قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر ان کا معاملہ چکا دیا جاتا ہے، فیصلہ ختم. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اسی وقت خسارے میں پڑ گئے جھٹلانے والے. اس لیے کبھی معجزے نہیں مانگنے چاہیے، نشانیاں نہیں مانگنی چاہیے کہ یہ ہو جائے تو بس کر دیں گے. بعض لوگ خود سے بھی کرتے ہیں، اچھا اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو میں سمجھوں گی کہ اللہ مجھ سے یہ چاہتے ہیں، اچھا یہ اللہ کا اشارہ سمجھوں گی. کبھی نہ کریں، بھٹک جائیں گے. بہت سارے لوگ تاریخ میں صرف اس وجہ سے بھٹکے، اچھا اللہ کا یہ سچ ہے تو مجھے خواب میں یہ دکھا دے، اچھا آج رات مجھے پیلے رنگ کی کوئی چیز دکھا دے. ہو سکتا ہے شیطان پیلے رنگ کی چیز دکھا دے اور آپ بھاگ جائیں. کبھی اپنے کسی خواب کے اوپر بھروسہ نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھیں. تو لہٰذا کیا پتہ چلا اتنی بات کا خلاصہ، کہ جب اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تو ان کو ایک پلان کے ساتھ بھیجتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پہ ثابت ہوتا ہے. اب آخری آیت ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاتمہ سورت. پوری سورت کا مضمون توحید عملی. پوری سورت میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا کہ لوگو اللہ کی اس کائنات کو دیکھو، آنکھیں کھولو، مت کتابیں پڑھو، کائنات کو پڑھو. کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ذات ہے جس نے چوپائے بنائے. کیوں بنائے؟ لترکبوا منہا، تاکہ تم ان میں سے کچھ پر سواری کرو. سب کو پتہ ہے گھوڑے پہ سواری ہوتی ہے، اونٹ پہ ہوتی ہے، گدھے پہ ہوتی ہے، خچر پہ ہوتی ہے. ومنہا تاکلون، اور کچھ کو تم کھاتے ہو، گائے کو کھاتے ہو، بھینس کو کھاتے ہو، بکری کو کھاتے ہو. یعنی اللہ نے تمہاری ہر نیڈ کا خیال رکھا. ولکم فیہا منافیو، اور اس میں بہت سارے اور بھی فائدے ہیں، لائک اون لیتے ہو ان سے، ان کے سینگوں سے تم برتن بناتے ہو، ہتھیار بناتے ہو، ان کی کھالوں سے تم جائے نماز بناتے ہو، لیدر جیکٹس بناتے ہو. مجھے تو ایک دم لگا ہم سورہ نحل پڑھنے لگ گئے، اس میں تو اتنی تفصیل تھی. دفن تمہاری سردی کا سامان ہے، اور تم اس میں سے کیا کچھ کرتے ہو. ولی تبلغوا علیہا حاجتا فی صدورکم وعلیہا وعلی الفلک تحملون. آیت 80 میں پڑھا تھا ہم نے کہ تم ان کے اوپر بیٹھ کر اپنے دل کے اندر جو حاجتیں ہوتی ہیں وہاں پہنچ جاتے ہو. تمہیں ایک شہر سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، اور کشتیوں کا بھی ذکر تھا، تو فرمایا یہ سب تمہیں دکھا کے کیا پوچھتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ تو تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے، یہ اس کی نشانیاں نہیں ہیں. اور کون سا معجزہ مانگتے ہو؟ اتنے بڑے سمندر میں کشتی چلتی ہے، کیا یہ معجزہ نہیں؟ اور کیا معجزہ چاہیے؟ لیکن ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی فَأَيَّ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو بتاؤ تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کرو گے؟ تم بتاؤ، اتنی تو اس نے دکھائی، تم کون سی مانو گے؟ آپ دیکھیں گزشتہ 3 آیتیں ہیں نا، اس میں آفاقی آیتوں کا ذکر ہے. آفاقی کون سی ہے؟ کائنات کی، یونیورسل ٹروتھ. اب آگے ایام اللہ، یعنی ہسٹری کی کچھ مثالیں ہیں. دو طرح کی آیتیں ہیں نا، آیات آفاقی یا آیات کہہ لیجئے کونی، اور اس طرح ایام، اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے دن تھے، تاریخی واقعات. اس میں سے پہلی چیز، افلم یسیر فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کیا ان سے پہلے لوگوں کا انجام انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیسے تھے پہلے لوگ؟ کانو اکثر منہم، ان سے زیادہ تھے. نمبر 1 لکھ لیجئے. یعنی تم قریشی ہو، تم سے پہلے والے لوگوں کی پہلی کوالیفیکیشن کیا؟ وہ تم سے زیادہ تھے نمبر وائز، نفری سے. پھر دوسری بات ہے، وہ اشد قوتن، شدید زیادہ تھے. روایات میں آتا ہے کہ قوم سمود اور قوم عاد لمبے چوڑے تھے، جسے بھی چوڑے تھے، ان کے قد کاٹ بھی لمبے تھے، ان کی عمریں 300-300 سال کی ہوتی تھی، اس سے کم و بیش. تیسری خوبی، وآثارًا فی الارض، اور زمین میں نشانات چھوڑنے کے اعتبار سے. اس سے کیا مراد ہے؟ نشانیاں، گھر. قوم سمود کے گھر آپ کو دکھائے گئے ہیں پہلے بھی، پتھروں میں گھر بناتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے تو اتنے مضبوط گھر چھوڑے، مٹی اور چونے کے گھر تو ان کی زندگی میں گر جاتے تھے، اس لیے پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. تنحتون من الجبال کا لفظ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ناخنوں سے کرید کے گھر بناتے تھے پہاڑوں کے اندر. لیکن ہوا کیا، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے کچھ کام نہ آیا وہ سب کچھ جو وہ کماتے تھے. اصل اس کو ہائی لائٹ کیجیے، اسکائی اسکریبر بنا لیجیے، 100 منزلہ عمارتیں بنا لیں، ٹالسٹ بلڈنگ آف دی ورلڈ بنا لیں، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون. بس سیدھی سی بات ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، وہی گھر قبرستان بن جاتے ہیں، مقبرے بن جاتے ہیں ان کے. اللہ سے بے خوف ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. وجہ قصور، فلما جاتہم رسلہم بالبینات، تو جب آ گئے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر. یہاں بینات سے اب کون سی بینات مراد ہے؟ حسی معجزے اور واضح تعلیمات، دلائل، یعنی جو مانگتے تھے معجزہ وہ بھی دکھتا تھا، اور تعلیم کی باتیں، کتاب کی آیتیں بھی آتی تھی اور دلائل بھی تھے. پھر کیا ہوا، فریحو بما عندہم من العلم، اس کو ہائی لائٹ کیجیے، تو وہ اتراتے رہے اسی علم پر جو ان کے پاس تھا، دنیا کا علم. دنیا کے علم پر اتنا اترائے کہ رسول کی طرف سے آیا ہوا علم ان کو اچھا ہی نہ لگا. یہ بھی کوئی علم ہے جس کو وقت دیا جائے؟ یہ بھی وہ علم ہے جس کے لیے 4, 5, 10, 20, 25 سال کی قربانی دی جائے؟ نہیں، 1 سال ہی بہت ہے، بس دیٹس اٹ، اتنا ہی حوصلہ بہت ہے. ہوا کیا، وہ حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو گھیرے میں لے لیا انہیں اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اپنے باپ دادا کے عقائد پہ، توہمات پہ جمے رہے، فخر کرتے تھے اپنی بے علمی پہ، دنیاوی تعلیم پہ فخر، کس یونیورسٹی، کس کالج، کدھر پڑھتے، ہم اور غم میں بچوں کی تعلیم آج کے ماں باپ کا. لیکن اللہ نہیں کہہ رہے فریحو بما عندہم من العلم، اس کو ہائی لائٹ کر کے ذرا غور کر کے دیکھیں آج کے مسلمانوں کا کیا یہ رویہ نہیں ہے، اور آج کے نان مسلم اسی پہ مان نہیں کرتے. ہماری سائنس، ہماری کیمسٹری اور زولوجی اور باٹنی اور اکنامکس اور چاند اور ستارے اور نہ جانے کیا کچھ خوشیاں مناتے ہیں. آج سچ بتائیں، کتنے کانفیڈنس سے اپنے یوتھ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذرا دنیا کی تعلیم کو سائڈ پہ رکھ کے ذرا اس کے لیے بھی فوکس کریں؟ کہنے والوں کو ہی نہیں یقین تو کہتے بھی وہ بھی تو پڑھنا ہی پڑتا ہے. مانے نہ مانے، اندر سے ہم سب دنیا کی تعلیم پہ فریحو ہیں. بیٹوں کا تو ہم نام لگاتے ہیں نا کیریئر کا، بیٹیوں کا کیا مسئلہ آج کل؟ فریحو بما عندہم، سب پڑھ رہے ہیں تم بھی پڑھیں. کل یہاں اگر آکسفورڈ یونیورسٹی اور کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی اور اسی طرح سے ہارورڈ یونیورسٹی بوسٹن کی، اگر ادھر سے قرآن کے کورسز کی سندیں آنے لگ جائیں، ہم سب بھیجیں گے اپنے بچوں کو، پھر خوشی سے بھیجیں گے. اس پردے میں ہماری منافقت چھپ جائے گی، کہیں گے نہیں بہت اچھی تعلیم ہے، تفسیر کرنی چاہیے قرآن کی. ہاں، کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کرواتی ہے اور اس کی ڈگری پہ پھر 20-25 ہزار مہینے کی تنہا لگ جاتی ہے. آج بھی اسی علم کا زور و شور ہے، لیکن جب پکڑ آئی تو وہ ہا کبھی ہے، گھیر لیا. ہا کا کیا ہوتا ہے؟ حائل ہونا، یعنی ان کو اس چیز نے گھیر لیا. ماں کا نبی ہی یستہزئون، اور مذاق کس کا اڑاتے تھے؟ دین کی تعلیم، رسولوں کا مذاق، عذاب کی وعیدوں کا مذاق. اب ذرا سنیے کہ آگے ہوا کیا، اتنے پڑھے لکھے لوگوں پہ، دنیا کے علم پہ ریجھنے والوں پہ جب عذاب آئے تو کیا ان کی حالت ہی؟ فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا باس عذاب، جب ہماری پکڑ آئی، قالوا آمنا باللہ وحدہ، فوراً بولے ہم ایمان لائے اللہ واحد پر. کیا ہو گئے ہیں یہ اس وقت؟ مواحد، توحید کے قائل ہو گئے ہیں. اب اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، پہلی بات. وکفرنا بما، اور ہم نے انکار کیا اس کا، جو کننا بھی مشرکین، جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے. یعنی جب عذاب سامنے آیا تو نمبر ایک اللہ کے ایک ہونے کو مان گئے، اور دوسرا یہ تھا کہ جن کو دنیا میں شریک بنایا ہوا تھا ان سب کو بھول گئے. بتائیے، یہی تو دو تقاضے تھے جو زندگی بھر مانگے، اور یہ انہوں نے موت کے منہ میں جا کر بولے. اللہ اکبر، اللہ کے قانون کی زد میں آ گئے. اب ہوا کیا، فلم یک ینفعہم ایمانہم، تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہ ہوا. نو بینیفٹ ایٹ آل. کب؟ لما رأوا بأسنا، جب کہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. کیونکہ عذاب کے جب اثرات شروع ہوتے ہیں نا، تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ایسے وقت کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، یہ اللہ کا ایک اٹل قانون ہے. پوری تاریخ میں صرف ایک قوم ہے جس کو یہ بات ملی تھی کہ عذاب آیا تو پلٹ گیا، قوم یونس. سورۃ یونس آیت 98 میں پڑھ چکے ہیں، ادروائز نہیں. آپ کہہ لیں کہ نبی کے اکاؤنٹ میں جو ڈیبٹ تھا وہ قوم کا کریڈٹ بن گیا، اللہ تعالیٰ نے قوم کو بینیفٹ دے دیا نبی کے جلدی نکلنے کا، ورنہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہونا تھا. اور فرمایا سنت اللہ التی قد خلت من عبادہ، یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو اس کے بندوں میں گزر گئی. ڈن، یونیورسل ٹروتھ. اور اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، آج بھی یہی حالات ہیں. آپ کو پتا اب اس وقت امت مسلمہ پر عذاب کے فیصلے لاگو ہو چکے ہیں، ابھی ایسے نہیں ٹلیں گے. کم از کم ایک نسل دو نسل ابھی اس کا شکار ہوگی، پھر اللہ کی رحمت کو جب جوش آئے گا. کیونکہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھ سے گولی نکل گئی، اب جو ہے اس کے لیے پلٹیں گے جب پھر ہوگا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. کافروں بیچاروں کو نہ دنیا میں کچھ ملا نہ آخرت میں ملے گا، یہ تو بس باتیں ہی ہیں کرنے کی. آپ دیکھیے کتنی اداس کرنے والی صورت ہے. آپ نے پتہ نہیں فیل کیا نہیں، لیکن اس صورت میں بار بار نبی کی تکذیب، معجزے، مطالبے، یہ نہ کر دو وہ کر دو، ایسا کیوں نہیں ویسا کیوں نہیں. مرد مومن دہائیاں دیتا رہ گیا کہ لوگ اللہ کے بن جاؤ، لوگوں آخرت دیکھ لو، لوگوں دیکھو. آج بھی جو چیز لوگوں کا دل بدلے گی نا، وہ یہی دعوت ہے. ایک دفعہ ان کو مرنا یاد آ جائے، اور یہ مرنا یاد آتا ہے اس کتاب سے. دعاؤں سے بات نہیں صرف بنتی، کوششیں، ارادے، نیتیں، اور سب کو چھوڑ کے پہلے ہم اپنے اوپر تو بات کر کے دیکھ لیں. اگر ہم جم گئے تو امید کیا جا سکتا ہے کہ ہماری بنیاد پہ ایک ایک اینٹ لگتی جائے گی. اور اگر ہم اپنے آپ کو نہ ابھی تک جما سکے تو دوسروں کی کیا فکر ہے. اگلی سورج واری نا، اس کا موضوع ہی استقامت ہے. جس کو سنوانا چاہتے ہیں لے آئیں. یقین کریں کہ جو اس وقت صورتوں کی ترتیب چل رہی ہے نا، میں تو اس کو پڑھنے اور پڑھانے کے بعد اللہ کے آگے بس سر سجدے میں رکھنا چاہتی ہوں کہ جو قرآن کی زبان نہیں سمجھے گا نا، پھر وہ میری آپ کی نہیں سمجھے گا. لیکن جو اس کو چھوڑ دے گا، جو مس کر دے گا، کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا، شرح صدر وہ نہیں ہوگا. میں خود بار بار پڑھاتی ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے جو قرآن کی ترتیب کی باتیں مجھے اب سمجھ آ رہی ہیں، شاید مجھے اس سے پہلے ایسی نہیں آتی تھی. ہر دفعہ پڑھا کر آپ کے اندر قرآن کا ایک نیا حسن آتا ہے، اور آیت سے آیت جڑتی ہے، موتی پہ موتی. آخری آیتوں کی تلاوت سنائیں اور پھر شیئر کریں آپ سب بھی کہ آپ کو اس صورت نے کیا دیا.
اللہ الذی جعل لکم الانعام لتركبوا منها ومنها تأکلون ولکم فیها منافع ولتبلغوا علیها حاجة فی صدورکم وعلیها وعلی الفلک تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
دیکھیے اگر آج کے دور میں کوئی کتاب لکھی جائے، کوئی کتاب آتی، تو آپ کو کیا لگتا ہے آج کے دور میں لوگ رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں؟ کتاب کی آیتوں کو مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں؟ وہی سب کچھ تو آج بھی ہو رہا ہے، لیکن بس آج بڑے پیار سے اس کا نام کمپرومائز رکھ دیتے ہیں. اسیمیلیٹ ہو جاؤ، وقت کے رواج کے ساتھ چلو، ٹھنڈے ٹھنڈے رہو، دین میں ایک دم ان نہ ہو جاؤ، اور ریلیکس، دین اور دنیا کو ساتھ رکھو. تو کہانیاں تو وہی ہیں. اور ہر دور کا مسئلہ, یعنی اس پوری صورت میں پڑھانے کے دوران تین چیزیں مجھے ایسے فیل ہوا ہے کہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوئی ہیں نا. ایک, رسول کے آنے پر اس کی ناقدری, نہ شکری اس کی, دلائل معجزات کا مانگنا, اور دوسری چیز جو اس میں دکھی ہے وہ دعا غیر اللہ سے مانگنا, اللہ کی قدرت کا یقین نہ دلانا اپنے آپ کو اور اس کو نہ ماننا, اور تیسری چیز جو ہے کہ دعوت اللہ کو وہ جگہ نہ دینا جو اس کا حق ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص کے نام پر صورت ہے مومن, نام بھی نہیں دیا. یہاں سے ایک اور بھی اشارہ ہوتا ہے کہ نام ہوتا ہے ہم تو اس کا نام رکھ دیتے, کوئی علی, عمر, طلحہ, کوئی زبیر, کوئی اس کا نام ہوگا ہی نہ آخر. اللہ نے اس کی صفت کی نام رکھا کہ مومن, حالانکہ سورۃ المومنون ہے قرآن میں, مومن بھی ہے, کافرون ہے, کافر صورت نہیں ہے, منافقون ہے, منافق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایمان کی وہ لذت ہے, اور یہ ایمان جب اندر آتا ہے تو اس کے بعد پھر انسان واقعی بولتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمارے اندر تڑپ ڈال دیں, اور ہماری تڑپ میں اثر بھی ڈال دیں, ہماری بات سن کر لوگ مانیں. اور اثر مجھے لگتا ہے تب آتا ہے کہ جب انسان اگلے کو ڈی گریڈ کیے بغیر پورے اخلاص اور اس کی دل جمعی کے لیے اس کو دعوت دیتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.